رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر، قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام سے تمسک کے لیے، توسل کے لیے، اور انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کو ان آخری ایام کے اندر مزید حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی مغفرت میں شامل ہونے کے لیے، وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں ماہ مبارک رمضان کی فضیلت سے نوازا، یہ شعور دیا کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اللہ کے دین کی پیروی کریں، اور جن لوگوں نے جسمانی صحت کے ساتھ اور دوسرے عذر کے نہ ہوتے ہوئے ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو بھی درک کیا ماہ رمضان کے ساتھ، خدا ان کی ان عبادات کو قبول فرمائے، اور جو لوگ کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں بھی رکھ سکے تو بہرحال انہوں نے ماہ رمضان کو درک کیا ہے، اللہ کی بندگی کی ہے۔ روزہ رکھنا یا نہ رکھنا اللہ کی بندگی میں ہوتا ہے، اگر انہوں نے اللہ کی بندگی کرتے ہوئے روزہ نہیں رکھا، خدا وہی ثواب دے گا جو دوسرے لوگ روزہ رکھ کے حاصل کر رہے ہیں، تو ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ خدا متعالیٰ انشاءاللہ سب کے اجر و ثواب میں اور زیادہ اضافہ فرمائے، اور جیسا کہ اس نے وعدے کیے ہیں کہ وہ اہل تقویٰ کو، اہل ایمان کو بہترین اجر و ثواب نصیب فرمائے گا، اسی بہترین اجر و ثواب کی دعا کے لیے، اس کے حصول کے لیے اور اللہ کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ روایات نے قرآن کریم کی بہار تعبیر کیا ہے ماہ مبارک رمضان کو، گویا ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم کے اندر ایک نئی تازگی آتی ہے۔ اب ظاہر قرآن کریم میں تو کوئی تازگی اس تازگی کے ہوتے ہوئے جو خدا نے نازل فرمائی ہے اضافہ نہیں ہو سکتی ہے، یہ تازگی در حقیقت ہمارے دلوں کے لیے آتی ہے کہ ہمارے دل اس بات کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے قرآن سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں، مفاہیم کو حاصل کر سکیں، اس کے ذریعے سے اللہ کے حضور اور خشوع کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اور اسی سلسلے میں ہم نے کوشش یہ کی کہ جو چند ایام باقی ہیں، ہر دن کسی ایک اخلاقی پوائنٹ کو لے کر آگے بڑھیں قرآن کریم کی روشنی میں، اور اپنے آپ کو ایسا تیار کریں کہ انشاءاللہ امام کی نصرت کی سعادت ہمیں نصیب ہو سکے۔ زندگی کا اصل ما حصل، اصل زندگی کا نتیجہ، رزلٹ کیا ہونا چاہیے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے احکامات موجود ہیں کہ انسان کی زندگی کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ان نتائج میں سے ایک نتیجہ جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے، ہمیں حق کی پیروی کرنی ہے، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اس حق کے لیے جتنا کچھ کر سکتے ہیں اس کو انجام دینا ہے، اور ہمیں روئے زمین کے اوپر کوئی حق امام معصوم سے بڑھ کر نظر نہیں آتا۔ ثقلین کو جب ہم اللہ کے نبی کی روایات کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو یہ وہ حق ہے جس کا ہمیں ساتھ دینا ہے، اور اس ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے ہم نے عنوان رکھا نصرت امام کے حوالے سے۔ ماہ مبارک رمضان ہمیں تیار کرتا ہے کہ ہم امام کی نصرت کے لیے آگے بڑھیں، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ چند اوصاف کی طرف اشارہ کیا، آج اسی طریقے سے ایک موضوع کا انتخاب کر کے آیات کریمہ کی روشنی میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بار پھر فضل قرآن کو درک کرنے کی تیاری کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انتہائی اہم ایک موضوع ذہن میں آیا تھا اور اسی کے حوالے سے چند منٹس عرض کریں گے، اور وہ موضوع یہ تھا کہ یہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں اس میں ظاہر نظریاتی طور پر اس کی بنیاد توحید ہے، اور اس کے بعد پانچ اصول دین ہمارے پاس موجود ہیں اور اسی طریقے سے فروع دین ہمارے پاس موجود ہیں، یہ دین کی بنیادیں کہلاتی ہیں. جب انسان ان پر عمل کرنے لگتا ہے تو کیا عمل میں بھی کوئی بیسک پرنسپلز ہیں، کوئی اصول ہیں کہ اگر ان اصولوں پہ کوئی توجہ دے تو اس کے لیے قرآن اسلام کی سعادتوں کو درک کرنا آسان ہو جائے گا. اور وہ اصول کیا اصول ہیں؟ تو مثال کے طور پر فرض کر لیتے ہیں، ایسی میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی آپ کسی آفس کے اندر جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پہلی چیز جو ہمیں چاہیے ہے مثال کے طور پر پنکچوئلٹی چاہیے، کہ بھائی آپ وقت پہ آئیں گے وقت پہ جائیں گے، یا مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہارڈ ورک چاہیے، یا ہمیں ڈیڈیکیشن چاہیے، یا ہمیں انوویشن چاہیے، کوئی بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بنیادی اصول ہے. اگر کوئی اس کے اوپر عمل کرے گا تو وہ خود بخود آگے بڑھے گا. میں چند دن پہلے بہت نفیس ایک پیغام دیکھ رہا تھا واٹس ایپ کے اوپر، اس میں کسی نے کہا کہ بھائی اگر تمہیں ترقی چاہیے تو ترقی 40% محنت ہے، اور ترقی مزید 40% ایمانداری ہے، اور ترقی مزید 20% اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا ہے. تو اگر کوئی اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھائے اور اس میں ایمانداری نہ ہو، محنت نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یا محنت کرتا ہو، ایمانداری نہ ہو، تو محنت کی وجہ سے ایک جگہ تک پہنچے گا، اس سے آگے نہیں پہنچے گا. اور محنت اور ایمانداری ہو اور اس کے ساتھ پھر انوویشن ہو، اپنی سکلز کی ڈیولپمنٹ ہو، تو وہ بہت آگے جائے گا. تو بات سمجھ میں آتی ہے. تو یہ بنیادی اصول بنتے ہیں. اب مثال کے طور پر میں طالب علم ہوں، دین کا طالب علم، اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ بھائی دین پر عمل کرنے میں بنیادی اصول کیا ہے، کوئی ایک اصل بتاؤ کہ بھائی یہ دین پر عمل کرنے میں بنیادی اصول ہے، تو پھر ہم اس کے اوپر محنت کریں تاکہ ہم دین کے اندر آگے بڑھ سکیں. تو اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں اپنے لیے ایک جملہ عرض کرتا ہوں، معمولاً ایک لفظ میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہ قرآن کریم کی ایک اصطلاح سے حاصل کیا ہے، اور وہ جو مجموعی مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ہوا و ہوس کا مقابلہ کریں. اس کو ہم کہتے ہیں کنٹرول. آپ کے اندر ایک کنٹرول ہو، ہوا و ہوس کا مقابلہ ہو، غلط خواہشات کا مقابلہ ہو. یہ قرآن کا مفہوم ہے جو میں سمجھتا ہوں بنیادی ترین مفہوم ہے، کہ خدا متعال نے دین کی پیروی کرنے والوں کے لیے جو بنیاد قرار دی وہ یہ کہ بھائی تمہیں اپنی ہوا و ہوس کا مقابلہ کرنا ہوگا. اچھا، اب اس ہوا و ہوس کی بنیاد کیا ہے اور اس سے مقابلہ کیسے کرنا ہوگا، اور اگر کریں گے تو کیا ہوگا، اور نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، ان چند باتوں کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ قرآن کریم کی آیات کریمہ کی روشنی میں. میں چند آیات عرض کر کے اس کو شروع کرتا ہوں اور انشاءاللہ پھر آگے بڑھائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. قرآن کریم نے اس ہوا و ہوس کے بارے میں کہ انسان کبھی ہوا و ہوس کی پیروی کرتے ہیں اور ان کو نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں، اس کے بارے میں متعدد آیات بیان فرمائی ہیں، لیکن میں چند کا انتخاب کرتا ہوں اور اس سے شروع کرتے ہیں. ایک جگہ پہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. سورہ قصص کی آیت نمبر 50 ہے. یہ ایک مجموعی اصول بیان کر رہی ہے، اور یعنی یہ سمجھنے مجموعی حقیقت بیان ہو رہی ہے، اور اس کے ذریعے سے بہت سارے اصول اخذ کیے جا سکتے ہیں. سورہ قصص کی آیت نمبر 50 میں پروردگار نے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اے نبی اگر یہ آپ کی دعوت کو قبول نہ کریں اور آپ کی بات قبول نہ کریں تو آپ جان لیں. اب اصل کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص حق کو قبول نہیں کرتا تو دو وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ حق اس کے لیے کما حق ہو بیان ہی نہیں ہوا. میرے جیسے کمزور آدمی گیا کسی حق کو بیان کرنے کے لیے تو اس نے حق کو صحیح بیان ہی نہیں کیا، تو سامنے والے کے پاس ایک عذر ہے، وہ یہ کہ بھائی اگر مجھے حق ملتا تو میں اس کی پیروی کر لیتا. جیسے کہ دعائے ندبہ کے اندر بیان کیا کہ بھائی بعض لوگ ممکن ہے عذر لے کے آئیں کہ خدا اگر تو نازل کرتا تو ہم پیروی کر لیتے، تو اس خاطر خدا نے نازل کیا. اچھا، اب میرا جیسا اگر بیان کرے تو کوئی اشکال کر سکتا ہے کہ تم تو ضعیف آدمی ہو، تمہارے بیان میں نقص ہے، اللہ نے تو انبیاء کو بھیجا ہے، انبیاء پاکیزہ ترین انسان ہیں، کردار میں ان سے بہتر کوئی ممکن نہیں ہے، اور ان کا بیان مضبوط ترین بیان منطق کے ناطے، دلیل ہونے کے ناطے، کردار کی طاقت اس کے ساتھ. تو اب یہ عذر تو ان کے پاس نہیں رہا. اور قرآن کریم کئی مقامات پہ ارشاد فرماتا ہے وَهُمْ مُسْتَبْصِرُونَ, وہ یہ جانتے بھی تھے, پہچانتے بھی تھے. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ, اور وہ ان کا نفس اس کے اوپر قانع ہو گیا تھا, سمجھ گیا تھا کہ ہاں بھائی یہ حق ہے. تو قرآن کریم فرماتا ہے مشکل یہ نہیں ہے کہ نہیں جانتے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تو ان کی مشکل کیا ہے؟ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ, اے نبی اگر یہ آپ کی دعوت کو قبول نہ کریں, فَعْلَمْ, تو سمجھ لیجئے, اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ لوگ اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کر رہے ہیں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ, اور اس سے زیادہ گمراہ کون شخص ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کرتا ہے. تو خدا نے متعال نے, اور اس کے بعد فرمایا ان اللہ لا یهد القوم الظالمین, خدا قوم ظالم کی ہدایت نہیں کرتا, ظالم قوموں کی ہدایت نہیں کرتا. اب دیکھیے اس ایک آئے کریمہ سے اتنے مفاہیم ایکسٹریکٹ ہو رہے ہیں. ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی نبی کی دعوت پہ لبیک نہیں کہتا, اس کا عذر عقل نہیں ہے, منطق نہیں ہے, اس کا عذر اس کی ہوا و ہوس کی پیروی ہے, جو کہ عذر نہیں ہے در حقیقت, اس کی غلطی یہ ہے کہ وہ ہوا ہوا اس کی پیروی کر رہا ہے. فرمایا انما یتبعون اہواءہم, اس کی وجہ صرف یہ ہے, اور ایکسکلوسیو بتایا, ایکسکلوسیو وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کر رہے ہیں. ابو جہل, ابو سفیان اور دوسرے دشمنان دین کے لیے ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کی نبوت مشکوک تھی, نعوذ باللہ تعالی, یا حتیٰ فرعون جیسوں کے لیے, نمرود جیسوں کے لیے, نہیں, وہ قطعاً واضح تھی. تو یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ باطل کی پیروی کیوں کر رہے تھے؟ اپنی ہوا اور ہوس کی وجہ سے. اچھا, ممکن ہے ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ یہ کیسے ممکن ہے, تو معذرت کے ساتھ میں اپنے اوپر رکھ کے کہوں گا یہ بالکل ایسے ممکن ہے کہ جیسے میں کبھی گناہ کرتا ہوں. اگر میں گناہ کرتا ہوں تو کیا مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے؟ یا مثلا اگر میں عبادات کے اندر کوتاہی کرتا ہوں, کبھی قرآن نہیں پڑھتا مثلا, کبھی نماز کو تیزی سے پڑھ لیتا ہوں, یا نعوذ باللہ تعالی سستی دکھاتا ہوں, آخر وقت میں پڑھتا ہوں, تو کیا مجھے شک ہوتا ہے؟ کوئی نہیں, شک نہیں ہوتا. تو کیا مجھے مثال کے طور پر کسی نے اجازت دی ہوتی؟ نہیں, اجازت بھی نہیں دی ہوتی. تو جانتے بوجھتے کیوں کرتا ہوں؟ کمزوری ہے, نفس کی کمزوری. کسی کی کمزوری اتنی ہے کہ وہ اول وقت نہیں پڑھتا, آخر وقت پڑھ لیتا ہے, اور کسی کی کمزوری اتنی ہے کہ وہ کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا, اور کسی کی کمزوری یہ ہے کہ کبھی بھی نہیں پڑھتا لیکن مانتا ہے, اور کسی کی کمزوری اتنی ہوتی ہے کہ سمجھ تو لیتا ہے لیکن اقرار نہیں کرتا. تو یہ سب ہوا و ہوس کا گیم ہے. فرمایا کہ اگر یہ ایسا ہے تو یہ سمجھ لیں, کیا سمجھیں؟ انما یتبعون اہواہم, یہ اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کر رہے ہیں. اور خدا فرما رہے ہیں ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ, خدا نے اپنی ہدایت کو ہوا و ہوس کے مقابلے میں قرار دے دیا. فرمایا کون اس سے زیادہ گمراہ ہوگا اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کرے گا؟ یا اللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کروں گا تو جتنی میں نے پیروی کی اتنی اللہ کی ہدایت سے دور ہوتا جا رہا ہوں میں. یہ جو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, ہم لوگ عبادتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے دل پہ اثر نہیں ہو رہا. تو کیوں اثر نہیں ہوتا؟ چونکہ ہم بعد میں اپنی ہوا و ہوس کی پیروی ایسی کر لیتے ہیں کہ جتنی ہدایت ہم نے لی ہوتی ہے اتنی ہدایت ہاتھ سے نکل جاتی ہے. قرآن کا تو یہ اصول بیان ہو رہا ہے نا یہاں, وَمَنْ أَضَلْ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ, اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا؟ البتہ میں نے عرض کیا یہ جو ہوا و ہوس کی پیروی ہے اس کی بھی درجات ہیں, جس طرح اللہ کی ہدایت کی پیروی کے درجات ہیں, اس کی پیروی کے بھی درجات ہیں, اور میں اس کا ابھی بدترین حصہ عرض کروں گا. فرمایا آخر میں اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, خدا ظالم قوموں کی ہدایت نہیں کرتا. ظلم کیا ہوا؟ اب دیکھیں, ہم سمجھ لیتے ظلم یہ ہوتا ہے کہ کسی کو آپ نے 2 روپے دینے سے نہیں دیے, کسی کو نعوذ باللہ کوئی سزا دے دی. خدا نے مطابق فرمایا بدترین ظلم تو یہ جو تم اپنے اوپر کر رہے ہو, کہ جس چیز کو پہچان لیتے ہو کہ یہ حق ہے اس کی پیروی نہیں کرتے. یہ قوم ظالم ہے. لا ینال عہد الظالمین, اس سے بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے, دیکھیے اس آئے کریمہ کو جس میں ظالم کی ڈیفینیشن ہمیں مل رہی ہے, اگر اس آئے کریمہ سے ملائیں کہ جس میں خداوند متعال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں کہا کہ حضرت ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي, میری ذریت میں, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمُ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ فَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, اے ابراہیم علیہ السلام ہم آپ کو امام بناتے ہیں. فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي, اور میری نسل میں سے, ف فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ہمارا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا. تو یہ کون سے ظالم ہیں جن کو اللہ کا وعدہ نہیں پہنچے گا؟ وہ جو اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کریں گے، حق کو چھوڑ دیں گے، اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دیں گے، پھر ان کو یہ وعدہ نہیں پہنچے گا. اور یہ دلائل میں سے ایک دلیل بنتی ہے کہ کیوں ہم اللہ کے نبی کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کا جانشین بننا ضروری ہے ایکسکلوسیولی، کہ جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، جس نے ہوا ہو اس کی پیروی نہ کی ہو. اور یہ آیہ کریمہ بہت واضح بیان کر رہی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ قانون ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی انسان جتنی ہوا و ہوس کی پیروی کرے گا، جتنی اپنی شہوات کی پیروی کرے گا، اتنا ہی وہ اللہ کی ہدایت سے دور ہوتا چلا جائے گا. اب اس میکانزم کو اگر ہم بدترین شکل میں دیکھیں تو سب سے بری صورت کیا بنتی ہے؟ سب سے بری صورت جو بنتی ہے وہ ایک آیہ کریمہ میں بیان ہوئی ہے، اور وہ آیہ کریمہ ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 43. سورہ فرقان کی آیت نمبر 43، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. آیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے، آیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنی ہوا و ہوس کو اپنا معبود بنا بیٹھا ہے؟ یا اللہ، ایک دفعہ کوئی شخص ہوا و ہوس کی پیروی کرتا ہے، کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے، کرتا ہے تھوڑی، کرتا ہے تھوڑی مخالفت کرتا ہے، غرق کون ہوتا ہے؟ فرمایا ایک ایسا آدمی بھی ہے جو اپنی ہوا و ہوس کی پیروی میں اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ یہ در حقیقت اپنی ہوا و ہوس کی بندگی کر رہا ہوتا ہے. اس کی ہوا اور ہوس، اس کی خواہشات جو در حقیقت اس کے وجود کا حصہ ہیں، وہ اس کا معبود بن جاتی ہیں، ان کی بندگی کرتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے، ان کے سامنے سر جھکا رہا ہوتا ہے. الہ کہتے ہیں وہ جو معبود ہوتا ہے. اور خدا نے متعال فرمایا آیا تم نے اس شخص کو دیکھا کہ جو اپنی ہوا و ہوس کو اپنا معبود بنا بیٹھا ہے؟ تو کوئی شخص ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں بالکل ایسے ہو سکتے ہیں. یہ جو بدقسمتی سے جس زمانے میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ جس کو ہم ماڈرنزم یا پوسٹ ماڈرنزم تعبیر کرتے ہیں، اس کے اندر بنیادوں میں سے ایک بنیاد جو ہمارے بچوں کے اوپر ستم ہو رہا ہے، جو ہمارے اوپر بھی ہو رہا ہے، بنیادوں میں سے ایک بنیاد یہ ہے کہ جو جس کا دل چاہے وہ کرے، اسے کرنے دو، یہی اس کے لیے بہتر ہے. تو بچوں کی ڈیولپمنٹ کے اندر جو چائلڈ سائیکالوجی اس وقت رول کر رہی ہے، وہ پرنسپل یہی ہے. آپ بچوں کو کچھ نہ کہیں، جو کرنا چاہیں کرنے دیں. اب وہ پتہ نہیں پھر پہنچ پہنچ کے کہاں کہاں تک پہنچ گئی، آپ اور میں جانتے ہیں آج کل تو معاملات اتنے خراب ہیں کہ انسان کچھ کہتے بھی ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کب سے کیا ہو جائے. پھر تو ان سب کی بنیاد کہاں پر ہے؟ ان سب کی بنیاد یہ ہے کہ ہوا و ہوس معبود بن گیا، ہوا و ہوس حاکم ایسا ہو گیا کہ اب وہ جو کہے گا یہ اس کے سامنے سر جھکائے گا. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ آج کی دنیا ہے جو میرے اور آپ کے سامنے ہے. ظلم و بربریت تو ہمیشہ سے ہو رہی تھی دنیا کے اندر، لیکن جس اسکیل پہ جا کے اس وقت ہو رہی ہے، ہاں ایسا نہیں ہوا تھا کبھی. اور جس طرح سے اس وقت بربادی آئی ہے وہ میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے. تو یہ پیک ہو گیا کہ اگر کوئی شخص ہوا و ہوس کی پیروی میں بہت آگے نکل گیا تو پھر ادھر تک آئے گا. خدا ختم، سب کچھ ختم، صرف ہوا و ہوس، اور اس کے راستے میں جتنے لوگ آئے مار دے گا، ختم کر دے گا، حقیر کرے گا. ابھی آسٹریلیا ہی کے اندر جو میں کچھ دن پہلے خبروں میں پڑھ رہا تھا کہ وہ کوئی بندہ تھا، وہ کہیں پتہ نہیں اپنی بڑی مہنگی گاڑی میں جا رہے ہیں صاحب، ان کو پولیس والوں نے روکا، اور وہ اتنی دیر میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور پولیس والے مر رہے ہوتے ہیں، اور وہ مرتے ہوئے پولیس والوں کے سامنے آ کر کچھ کہتا ہے کہ میں تو پتہ نہیں کیا پینے جا رہا تھا، کھانے جا رہا تھا، اور دیکھو تم نے کیا کیا میرے ساتھ اور میری گاڑی کے ساتھ کیا کر دیا، اور صاحب ان کو مرتا چھوڑ کے چلے گئے. ارے بھائی، تم کچھ کھانے پینے جا رہے تھے، تمہارے اندر کوئی خواہش تھی؟ یہ کیڑے ہیں بیچارے، یہ انسان نہیں ہے، مرتا دیکھ رہا ہے، چلا گیا، ختم ہو گیا معاملہ. یہ کیا ہو گیا انسانوں کو؟ انسان کسی جانور کو بھی مرتا دیکھے تو خدا متعال کے دین کے اندر حکم ہے کہ اس کی آپ نے خیال کرنا ہے. مثلا ہمارے پاس روایت موجود ہے، حکایت بیان کرتے ہیں کہ بھائی کوئی عارف تھا، وہ وضو کر رہا تھا اور وہاں پہ کوئی بلی تھی جو بیچاری پیاس سے مر رہی تھی. اس نے کہا کہ بھائی یہ تو جانور ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں اپنی عبادت کو انجام دوں. اس نے وضو کیا، خدا متعال نے فرمایا قبول نہیں ہے، تیمم کیوں نہیں کیا، پانی دے کے جانور کی جان بچاتے تم. تو خدا تو انسان کو وہاں پہنچانا چاہ رہا تھا، اور انسان اپنے ہوا و حوث کی پیروی میں یہاں تک پہنچ گیا کہ انسانوں کو مار کے خوش ہو رہا ہے اور اتنا سا بھی اثر لینے کو تیار نہیں. یا پتہ نہیں وہ برما کی سرزمین کے اوپر جس طرح انسانوں کو انہوں نے مسلمانوں کو جلایا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں. الحفیظ علامان, یہ انسان کہاں پہنچ گئے؟ یہ وہ انسان وہیں کہ دماغ ختم ہو گئے, جو دل میں آئے گی کریں گے اور اس کے بعد نتیجہ آپ کے سامنے. پروردگار سے پناہ طلب کرتے ہیں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. چند آیات کریمہ اور ہمارے سامنے کچھ اور اصولوں کو بیان کر رہی ہیں. بس یہ تو بھائی اصول ہو گیا کہ آپ نے ہوا و حوس کی مخالفت کرنی ہے. اگر ہوا و حوس کی پیروی کریں گے تو کیا ہوگا؟ جتنی پیروی کریں گے ہدایت سے دور ہوتے چلے جائیں گے. اچھا, اور اگر ایکسٹریم پہ چلے گئے تو کیا ہوگا؟ ایکسٹریم پہ چلے گئے تو ہوا و حوس آپ کا معبود بن جائے گا. اب خدا جو ہم سے چاہتا ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ بعض اوقات بڑے خوبصورت بیان ہے قرآن کریم کے اندر, اور میں تو طالب علم ہونے کے ناطے مجھے سب سے زیادہ مزہ جن آیات کو پڑھنے میں آتا ہے, ویسے تو ہر آیت لطف دیتی ہے, خدا کا کلام ہے, لیکن سب سے زیادہ طالب علم ہونے کے ناطے مزہ آتا ہے جہاں پر قرآن میں اصول بیان ہو رہے ہوتے ہیں. البتہ یہ علامہ طباطبائی جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہر آیت میں اصول ہوتے ہیں, چاہے آپ کو سمجھ میں آئیں چاہے نہ سمجھ میں آئیں, وہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے, لیکن ہم تو ظاہر ہے جتنی ہماری عقل چلے گی اتنا ہی سمجھ پائیں گے. تو جن آیات میں ہمیں اصول سمجھ میں آتے ہیں ان آیات کو پڑھنے میں بڑا لطف آتا ہے. اب یہ آیت کریمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اس میں ہوا و حوث کے معاملے میں اصول دیا گیا ہے. بلکہ اس سے پہلے میں ایک اور آیت کریمہ مجموعی اصول کے طور پر عرض کر دوں, اس میں بہت نفیس ایک بیان ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب ذرا بیک گراؤنڈ دیکھیے گا, حضرت نوح علیہ السلام مثلا اپنی کشتی کے مسافروں کو لے کے چل رہے ہیں اور وہ باتیں ہو رہی ہیں کہ بھائی انسانیت کی بھلائی کے لیے اگلا مستقبل کیا, تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو قومیں آئیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. ان کے بعد جو قومیں آئیں انہوں نے نماز کو ضائع کیا اور شہوات کی پیروی کی. یہ کون سی قومیں تھیں؟ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں نجات پانے والوں کے بعد آئیں تھیں. ارے اتنے پاکیزہ لوگ تھے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے اس بڑے امتحان سے جو بعض روایات کے مطابق کئی سو سال پر مبنی امتحان تھا, اس میں کامیاب ہو کر کشتی میں بیٹھے تھے. اور اب تو یہ لگ رہا تھا کہ اب بت پرستی ختم ہو گئی, اب کفر و استکبار ختم ہو گیا, اب انسان صرف اللہ کے بندے ہوں گے. اور کچھ عرصے کے بعد ان کے اندر ایسی نسلیں آئیں کہ وہ پھر گمراہ ہو گئے. اور کیوں گمراہ ہوئے؟ قرآن کریم فرما رہے ہیں اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. دو ریزن تھے, اور پہلا ریزن اگر خدا نے پہلے دیا تو اس کا مطلب ہے اس میں پرومیننس زیادہ ہے. انہوں نے نماز کو ضائع کیا اور شہوات کی پیروی کی. نماز کو ضائع کیا, شہوات کی پیروی کی. اس سے ایک قانون ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے, وہ یہ کہ اگر کسی کے اندر شہوات کی پیروی زیادہ ہے, ہوا و حوس کی پیروی زیادہ ہے, تو وہ سمجھ جائے کہ وہ نماز کے اندر کوئی کوتاہی کر رہا ہے. اگر نماز کے اندر کوتاہی نہ کرے تو خدا متعال اس کو بچا لے گا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز خود بخود روک لیتی ہے, لیکن اگر کوئی نماز کی پیروی اچھی طریقے سے نہیں کرے, نماز کو انجام دینے میں کوتاہیاں کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے یہ شہوات کی پیروی میں مبتلا ہوگا اور اس کے بعد اس کی زندگی سخت سے سختر ہوتی جائے گی. اب ممکن ہے آپ کہیں کہ بھئی یہ تو ایک سائیکل بن گیا کہ اگر وہ شہوات کی پیروی کرے گا تو نماز پہ اور برا اثر پڑے گا, اور نماز پہ برا اثر پڑے گا تو اور زیادہ جائے گا. ہاں بالکل, اپیرنٹلی ایک سائیکل ہے, لیکن اس سائیکل کو توڑا جا سکتا ہے. کہاں پہ توڑا جا سکتا ہے؟ شہوات کو کنٹرول کرے یا اپنی نماز کو بہتر بنا لے, اپنی نماز کو بہتر بنائے. اس میں بھی کنٹرول امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. تو کی پوائنٹ ہوگا وہ کنٹرول ہوگا, کہ اگر آپ اور میں اپنی نماز کو بہتر بنائیں, شہوات کو کنٹرول کر لیں, تو ہم اس سائیکل سے باہر آ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ خدا نصرت فرماتا ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کی طرف لے چلتے ہیں. تو یہ ایک اور قانون بیان ہوا. اب ایک اور قانون دیکھیے گا, یہ ایک اور آئے کریمہ کے اندر تفصیل سے بیان ہوا ہے, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. انتہائی نفیس ایک قانون ہے، اور یہ قانون ہے سورہ سعد کے اندر، سورہ سعد اور اس کی آیت نمبر 26 کے اندر یہ قانون بیان ہوا ہے، 26th آیا سورہ سعد کی، فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ بہت سارے قوانین، بہت سارے کنیکشنز اور کانٹیکس اس آئے کریمہ کے اندر بیان ہوئے، اس آئے کریمہ پہ بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ میں اس سے پہلے کہ اس آئے کریمہ کو عرض کروں، ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد اس آئے کریمہ کی طرف آتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم کہیں بیٹھے تھے اور وہاں پر وہ ریڈیو کی اس زمانے میں ریکارڈنگ ہوتی تھی، اب تو پتہ نہیں ریڈیو کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے، لیکن بہرحال وہ ریڈیو کی ریکارڈنگ پہ ہم گئے ہوئے تھے۔ تو وہاں پر ایک صاحب تھے، انہوں نے بہت خوبصورت ایک بات کہی، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ان کے سامنے کچھ لوگ آئے اور وہ کہنے لگے کہ مثلاً اللہ کے نبی کے بعد خلیفہ کس کو ہونا چاہیے، تو کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ بھائی خلیفہ تو اس کا قانون موجود ہے، جو اس قانون کو پورا کرے گا وہ خلیفہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی وہ قانون کون سا ہے؟ وہ قانون، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا قانون، پہلے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، وہ یہ کہ تمام لوگوں کے اندر جو اللہ کے نبی کے بعد تھے اصحاب رسول، ان سب میں سب سے زیادہ قضاوت کس کی اچھی تھی؟ اگر کوئی کیس آتا تھا عدالت کے اندر، سب سے اچھا حکم کون کرتا تھا؟ انہوں نے کہا بلا شبہ حضرت علی علیہ السلام۔ کیوں؟ کہا تو ہمارے پاس خلفہ کی تائید موجود ہے۔ وہ یہ کہ بھائی اگر یہ حکم نہ کرتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، اور سب سے زیادہ اچھا حکم، سب سے زیادہ اچھی قضاوت ان کی قضاوت ہوتی تھی، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا بس معاملہ ختم ہو گیا، آئے کریمہ دیکھ لو اور معاملہ ختم۔ آئے کریمہ کیا کہتی ہے؟ یا داؤد، اے حضرت داؤد علیہ السلام کو خطاب ہوا، اے داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو زمین پہ خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، اب آپ لوگوں کے درمیان حق سے حکم دیں، قضاوت کریں۔ تو اللہ نے قانون بیان کر دیا، خلیفہ وہ ہے جو حق کا حکم دے، حق سے قضاوت کرے لوگوں کے درمیان۔ تو جس کی عدالت اچھی ہے معاملے میں، لوگوں کے معاملات کو نپٹانے کے اندر، وہ خلیفہ بنے گا خدا کے اس فرمان کے تحت۔ سالڈ ریزننگ ریلیشن شپ خدا نے بیان کیا ہے کہ یا داؤد، اے حضرت داؤد کو فرمایا، اے داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا زمین کے اوپر۔ یہاں سے ایک اور پوائنٹ بھی نکلتا ہے کہ خلافت کا طے ہونا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، خدا کہتا ہے ہم نے قرار دیا، تو ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا زمین کے اوپر، بس آپ حکم کریں لوگوں کے درمیان حق پر۔ تو جو خلیفہ بنے اس کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے، تو جس کے اندر یہ کوالٹی زیادہ ہوگی اس کا حق سب سے زیادہ ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا ولا تتبع الہوا، اور ہرگز ہوا و ہوس کی پیروی نہ کیجیے گا، فیضلک عن سبیل اللہ، یہ جو ہوا و ہوس کی پیروی ہے یہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیتی ہے۔ قانون دیکھیے کتنے قوانین اس آئے کریمہ کے اندر موجود ہیں، بہت اس اعتبار سے اہم آئے کریمہ ہے کہ معاشرے کے بہت سارے قانون اس آئے کریمہ کے اندر ہیں، سورہ سعد آیت نمبر 26۔ تو فرمایا کہ آپ ہوا و ہوس کی پیروی نہ کریں، کیونکہ یہ ہوا و ہوس کی پیروی اللہ کے راستے سے دور کر دیتی ہے۔ ان اچھا اگر کوئی اللہ کے راستے سے دور ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گمراہی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید، یہ جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب کی خبر ہے۔ بما نسوا یوم الحساب، چونکہ انہوں نے اللہ کے یوم حساب کو بھلا دیا ہے۔ اب دیکھیے ریلیشن شپ میں ایک قدم آگے بڑھ گیا معاملہ، کہاں سے شروع ہوا معاملہ؟ قیامت کے دن کو کوئی بھلا دے، کوئی آخرت کو بھلائے تو کیا ہوگا؟ وہ ہوا و ہوس کی پیروی کرے گا، ہوا و ہوس کی پیروی کرے گا تو اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جائے گا، اور اللہ کے راستے سے گمراہ ہوگا تو شدید عذاب اس کے اوپر آئے گا۔ بس ہوا و ہوس کی پیروی کے پیچھے دو عناصر ہمیں پتہ چل گئے، ایک وہ جو پچھلی آیت کریمہ نے بتایا تھا اضاء الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کیا، اور ایک قانون ہوا و ہوس کی پیروی کے اسباب میں یہاں پہ پتہ چلا ہمیں کہ جو قیامت کے دن آخرت اور موت کے بعد کی زندگی کو یاد نہیں کرے گا وہ خود بخود ہوا و ہوس کی پیروی میں پھنستا چلا جائے گا۔ تو دیکھیے کتنے سارے رولز ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں کہ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں اپنی اصلاح کریں, اب مثال کے طور پہ کوئی ہم سے یہ کہے کہ بھائی ہم فلاں غلط عادت چھوڑنا چاہتے ہیں, کامیاب نہیں ہو رہے, تو کیا کریں؟ تو ہم ان کو جواب میں کہیں گے بھائی عادتوں کو سزا دو نماز سے, کہ اگر میں نے فلاں غلط عادت کی تو مثلا چار رکعت نماز پڑھوں گا کفارے کے لیے تاکہ اضاء الصلاۃ ختم ہو جائے, نماز ضائع ہونا ختم ہو جائے, نماز کی احیاء ہو جائے. اور دوسری طرف سے اس سے ہم کہیں گے کہ بھائی موت کو یاد کرو, تم نے مرنا ہے ایک دن, اور جب یہ غلطی کرو اس کے بعد اپنے آپ کو مجبور کرو کہ اپنی موت کو یاد کرو کہ بھائی جب میں مروں گا خدا کے سامنے جاؤں گا, یہ خدائی قانون ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان راستوں پہ چلو گے تو تم ہوا و حوث کا مقابلہ کر سکو گے. اب ایک آیہ کریمہ اور میں دیکھ کر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اور انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی ہوا و حوث کے مقابلے کی سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. تیزی سے عرض کرتا ہوں, سورہ نازعات کے اندر آیت نمبر 37 سے 41 تک, اما من طغا, جس نے طغیان کیا, جس نے بغاوت کی, وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی الماوا, جس نے طغیان کیا اور زندگی کی دنیا کی زندگی کو ترجیح دی, وہ خدا نے متعال فرماتا ہے جہیم, آتش جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, لیکن جو اللہ سے ڈر گیا, اس نے خوف خدا اختیار کیا اور اپنے نفس کی مخالفت کی, ہوا و حوث کی, تو اس کے لیے جنت ٹھکانا ہے. تو دیکھیں دو کیٹیگریز بن گئیں, ایک وہ کیٹیگری ہے جو خدا کا خوف حاصل کرتی ہے, خشیت حاصل کرتی ہے, ہوا و حوث کی مخالفت کرتی ہے, اور ایک وہ کیٹیگری ہے کہ جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور پھر جہنم اس کا ٹھکانا ہے. تو ہمیں خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ ہوا و حوث کی پیروی میں ایک ریزن اور ہمیں پتہ چل گیا, اور وہ دوسرے والے ریزن کا رزلٹ ہے ایکچولی, وہ یہ کہ اگر کوئی آخرت کو بھلا دیتا ہے, موت کے بعد کی زندگی کو نہیں سوچتا اور دنیا ہی کی زندگی کو لے کے بیٹھ جاتا ہے, اب اس نے ہوا و حوث کی پیروی قطعاً کرنی ہے, اور قطعاً کرنے کے بعد پھر اس کا جو انجام ہوگا وہ اللہ کے راستے سے گمراہی ہے, اور اس کے بعد وہ جہنم کے راستے کے اوپر چل رہا ہوگا. تو عزیزان محترم, اس کو ہم کہتے ہیں میکانزم, ہدایت کا ایک نظام, اور خدا تعالیٰ نے دوسری آیات کریمہ کے اندر ہوا و حوث اور اپنی ہدایت کو سامنے سامنے رکھا ہے, بیان کیا ہے. آخری وقت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ فرمایا خدا تعالیٰ نے سورہ قصص کی جو 50ویں آیت میں نے شروع میں عرض کی تھی, اس میں فرمایا تھا کہ جو اگر آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوا و حوث کی پیروی کرتے ہیں, اور جو ہوا و حوث کی پیروی کرے اس سے زیادہ گمراہ شخص کون ہوگا, بغیر ہدم من اللہ, یہ اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر یہ کام کرتے ہیں. تو ہوا و حوث کی پیروی اللہ کی ہدایت کے مقابلے میں قرار پاتی ہے. اللہ کی ہدایت آخرت کا نظام دیتی ہے, ہوا و حوث کی پیروی آثر الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتی ہے, اور بما نسوا یوم الحساب, آخرت کے حساب کے دن کو بھلانے کی کوشش کرتی ہے, اضاء الصلاۃ, نماز کو ضائع کرواتی ہے. تو عزیزان محترم, یہ ایک اجمالی نظام ہے, اور اس کے اندر میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھتے رہیں ہم لوگ کہاں اپنی ہوا و حوث سے شکست کھاتے ہیں, اس کو پکڑنے کی کوشش کریں. ہم لوگ کچھ جگہوں کے اوپر اچھے ہوتے ہیں, مضبوط ہوتے ہیں, کچھ جگہوں کے اوپر کمزور ہوتے ہیں. جہاں مضبوط ہوتے ہیں نا, وہاں ہم اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں رکھتے ہیں, دیکھو میں کتنا بہتر ہوں, یہ دیکھو اس کو تو یہ بھی نہیں ہے, اس کو یہ بھی نہیں ہے. اچھا یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ ہمارا تو خود بخود مضبوط حصہ ہے, مقابلہ وہاں کرو جہاں کمزور پڑے ہو. ایک آدمی قرآن پڑھنے میں اچھا ہے, سب کو کہے گا دیکھو جو قرآن نہیں پڑھتا نا وہ بہت غلط انسان ہے, کیوں؟ چونکہ یہ قرآن پڑھنے میں اچھا ہے. ایک آدمی نماز پڑھنے میں اچھا ہے تو کہے گا جو نماز پڑھتا ہے نا بس وہ اچھا آدمی ہے, باقی سب لوگ خراب ہوتے ہیں. بندے خدا, جس میں تم نے ایک اچھائی حاصل کر لی ہے اس کو بار بار ریپیٹ نہیں کرو, اس کو چیک کرو جو 25 برائیاں موجود ہیں ہمارے اندر. تو ہم اپنے کمفرٹ زون کو پکڑ لیتے ہیں, اور جہاں پہ ہمیں چیلنج ہوتا ہے اس کو ہم بھلا دیتے ہیں. یہ خود ایک ہوا و حوث کی پیروی ہے. تو اس کے اوپر ہم توجہ دیں گے انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کے آخری ایام میں. ان پوائنٹس کو لے کر اپنی زندگی میں چلنا ہے, یہ ہماری بیٹری چارج ہو جائے ایک سال کے لیے. ایک سال کے لیے ہمیں اسائنمنٹ مل جائے کہ بھائی ہمیں یہ کرنا ہے, تو پھر انشاءاللہ کامیابی تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں, خدایا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا, تجھے واسطہ مولا امیر المومنین کی شہادت کا, خدایا تجھے واسطہ وقت کے امام کی, اس مظلومیت کا کہ وہ پردہ غیبت کے اندر ہیں، خدایا ان تمام عبادات کو، بندگی کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے بحسن نبی، اولاد نبی اور قرآن کریم کا، ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ تمام مرحومین کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ خداوندہ ہمیں زندگی کے اندر ہدایت کی پیروی اور موت پر پاکیزہ ترین موت نصیب فرما۔ اے خدایا، وقت کے امام کی ظہور مبارک کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ پروردگار تمام بیمار جو مختلف بیماریوں کے اندر مبتلا، بالاخص اس بلا کے اندر مبتلا ہوئے، خدایا ان تمام کو بحق حجت خدا شفایا عاجل کامل نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، بجاہ محمد و اطرته الطاہرین، وعجل فی فرج مولانا صاحب الزمان۔